أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد هدف زندگی کے بارے میں ہمارا تیسرا درس یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی سعادت عبادت میں منحصر ہے وہی انسان باسعادت ہے جو عبادت میں زندگی گزارتا ہے اور اس میں ہم نے بطور نمونہ پیش کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین با ہدف انسان کامل انسان وہ ہے جس کی زندگی کا ہر حرکت و سکون اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور اگر انسان کی زندگی اس ٹریک پر چل پڑے کہ ہر کام ہر سکون ہر حرکت سفر حضر سب کچھ خدا کے لیے ہو وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے لیکن ایک سوال ہم نے گزشتہ درس میں مطرح کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن میں قیامت کا مسئلہ کیوں مطرح ہوا ہے جبکہ دوسرا نظریہ جو تھا سعادت کا جو کہتے تھے کہ مادی وسائل سے ہم استفادہ کرتے ہوئے خوشحال ترین زندگی گزاریں ان کے لیے قیامت کا مسئلہ ایک مشکل بنی ہوئی تھی تو قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آیا قیامت کا کیا نقش ہے ہماری زندگی میں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کا وجود ہی دلیل ہے کہ یہ زندگی یہ عالم حق ہے باطل نہیں ہے اگر قیامت نہ ہو اور آخرت کا مرحلہ نہ ہو تو یہ زندگی باطل اور عبث ہے بیہودہ ہے اور اگر قیامت موجود ہو اور قیامت کا دن ہم قبول کر لیں جس میں حساب و کتاب ہونا ہے تو یہ زندگی بھی بہادف بن جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا بیہودہ خلق کیا اور تم نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا وانکم الینا لا ترجعون یہ جملہ اس عبث کی تفسیر کر رہا ہے کہ اگر تم نے اگر ہمارے پاس واپس نہ آنا ہوتا تو تمہاری یہ زندگی ساری کی ساری بیہودہ تھی اس کا کوئی ہدف نہ تھا چونکہ قیامت میں نے رکھی ہے اس لیے یہ زندگی بھی باہدف ہے ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے درست ہے اب یہ جو تین نظریے ہم نے پیش کیے تھے کہ ایک نظریہ کہتا تھا کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ علم اور ارادہ میں مضبوط ہو جائے دوسرا نظریہ کہتا تھا کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ مادی وسائل سے استعمال کرتے ہوئے خوشحال ترین زندگی گزارے اور تیسرا قرآن کا جو نظریہ ہے جو کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا کہ انسان کی زندگی کا ہدف عبادت ہے اور عبادت بھی وہ عبادت کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو توحیدی بنا لے کہ اس کی زندگی فقط اور فقط خدا کے لیے ہو اللہ کی ذات کے لیے ہو تو اب آیا انسان کی زندگی جو ہمیشہ عبادت میں گزر رہی ہے آیا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ہدف بھی موجود ہے یا فقط عبادت میں گزارنا ہے اگر ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو دیکھیں تو اللہ نے جہاں فرمایا کہ میں نے ان کو انبیاء کو بھیجا ہے کہ یہ لوگوں کو وحی پہنچائیں ان کو عبادت کے طریقے بتائیں ان کو اللہ کی طرف پکاریں دعوت دیں اللہ کی معرفت کروائیں ساتھ ساتھ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے تجھے شاہد امت کے اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا خوشخبری بنانے والا بنا کر بھیجا تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہم نے تمہیں بھیجا کہ داعین اللہ بے اذن ہی اللہ کی طرف اللہ کی اذن کے ساتھ دعوت دو لوگوں کو پکارو وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ہم نے تجھے روشن سراج واضح چراغ بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرو اسی طرح کسی مقامات پر فرماتا ہے لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ ظلمات سے لوگوں کو نکال کر نور ایمان کی طرف پکار لے آؤ نور ایمان کی طرف ان کی رہنمائی کرو لیکن بعض آیات قرآن کے اندر ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے دو ہدف ہیں مثلا سورہ مبارک حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ساتھ ہم نے کتاب اتاری، اور کتاب اتارنے کے ساتھ ساتھ ہم نے حق کا پیمانہ بھی ساتھ نازل کیا۔ ہدف کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ، تاکہ لوگ عدالت قائم کریں، اجتماعی طور پر ایک عدالت قائم ہونی چاہیے۔ یہ قرآن نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ہدف بیان فرمایا ہے۔ اب یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، آیا یہ عدالت اجتماعی جو سورہ مبارکہ حدید میں بیان ہو رہی ہے، اور ادھر سے جو ہم نے عرض کیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو عبادت خدا کی طرف لے جائیں، یا خود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمونہ پیش کیا ہے کہ میری زندگی کا ہدف فقط و فقط اس ذات وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، آیا یہ دو جدا جدا ہدف ہیں یا ایک ہدف ہے؟ تو بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ البتہ جناب ابو علی سینا کی طرف نسبت دی گئی ہے، نہیں معلوم انہوں نے استدلال کیا ہے یا نہیں، بہرحال یہ نقل ہوا ہے۔ بعض نے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا اصلی ہدف یہ تھا کہ اجتماعی عدالت قائم کی جائے۔ اب اجتماعی عدالت قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو عادلانہ قانون ہو۔ اب یہ عادلانہ قانون کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم کہیں کہ خود انسان عادلانہ قانون وضع کرے تو یہ ناممکن ہے۔ دو دلیلوں کے ساتھ انسان عادلانہ قانون کبھی بھی خلق نہیں کر سکتا، وضع نہیں کر سکتا۔ کون کون سی دلیل؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ عادلانہ قانون وہ انسان وضع کر سکتا ہے جو اشیاء اور اس عالم کے حقائق سے آگاہ ہو، جبکہ انسان اس عالم میں اشیاء موجود اشیاء کے حقائق سے آگاہ نہیں ہے۔ ان اشیاء کے حقائق، ان اشیاء کی حقیقت کیا ہے، فقط وہ خالق جانتا ہے جس نے اس عالم کو خلق کیا ہے۔ اگر وہ کسی کو علم عطا کر دے، جس طرح کہ معصوم نے بیان فرمایا بھی ہے، دعا مانگی ہے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا، میرے اللہ مجھے اشیاء کے حقیقت اس طرح دکھا دے کہ جس طرح اشیاء کو خلق کیا گیا ہے، اگر وہ کسی کو عطا کر دے تو جدا بات ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ان اشیاء کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے انسان جو کہ اگر اشیاء کی حقائق سے آشنا نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، تو کیسے ایک قانون وضع کر سکتے ہیں، ایسا قانون جو عادلانہ قانون ہو؟ فقط اور فقط وہ وحدہ لا شریک جو خالق عالم ہے، وہی ایسا قانون عادلانہ قانون وضع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پورے عالم کی اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے۔ اور دوسری دلیل جس کی وجہ سے انسان ایک عادلانہ قانون خلق نہیں کر وضع نہیں کر سکتا، دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسی چیز موجود ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے مقدم رکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ مافوق سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، ہر انسان کی یہی طبیعت ہے۔ اب جب اجراء کا معاملہ آئے گا، قانون وضع ہو بھی جائے تو اجراء کا معاملہ آئے گا، تو انسان اس وقت تک قانون کو اجراء کرے گا جس وقت تک قانون اس کے نفع میں ہو۔ اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو قانون کو اجراء کرے گا، اگر فائدہ نہیں ہوگا تو قانون کو اجراء نہیں کرے گا، اور اگر اس نے قانون کو اجرا نہیں کیا اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے تو دوسروں کو یقیناً نقصان ہوگا۔ بس عادلانہ قانون فقط اور فقط وحدہ لا شریک وضع کر سکتا ہے، اور کوئی وضع نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہی وضع کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، اس پہلی فکر کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی معرفت کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن اصالتاً اور اولاً ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اصل ہمارا ہدف عدالت اجتماعی ہے، اس اجتماعی عدالت کو قائم کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں کہ خدا کی معرفت بھی رکھتے ہوں۔ اب خدا کی معرفت جب ہوگی تو ہم یقیناً اس عادلانہ نظام کو بھی قبول کریں گے، اور پھر مسئلہ قیامت بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ عبادت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر کیوں عبادت کا مسئلہ مطرح ہوا، کیوں عبادت کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ پیش آیا؟ لوگوں کو فقط اور فقط اس بات، یہ بات ذہن نشین کروانے کے لیے کہ تمہارا ایک خالق ہے، اس نے عادلانہ نظام قائم کیا ہے، اس نے سزا و جزا دینی ہے، اس لیے عبادت کرتے رہو تاکہ اس کی یاد میں رہو، اور قیامت پر بھی ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے اندر یہ خوف باقی رہے کہ اگر اس کے عادلانہ نظام کو قبول نہ کیا تو ہم عادلانہ نظام قبول نہ کیا تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ پس اس فکر کے مطابق کہ جو کہتے ہیں اصلی ہدف عدالت اجتماعی ہے اور اس عدالت اجتماعی کی وجہ سے ہم اللہ کی معرفت کے بھی ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی چاہیے، ہم مجبور ہیں تاکہ اس عادلانہ نظام کو قبول کر کے اپنے آپ کو سعادت تک پہنچائیں۔ لیکن آیا یہ نظریہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جناب استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی روح سے ثابت کرتے ہیں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔